الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. معزز اور محترم سامعین کرام، آج کا درس گزشتہ درس ہی کا تسلسل ہے، جس کا موضوع ہے اذکار مسنونہ. گزشتہ درس میں ہم نے جن اذکار کا ذکر اور دعاؤں کا ذکر کیا تھا، اس میں سوتے وقت کے اذکار مسنونہ اور نیند سے بیدار ہونے اور جاگنے کے بعد کے اذکار، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کے دعائیں، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار، گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے آداب، رکوع اور سجود کے اذکار اور نماز کے بعد کے اذکار مسنونہ کا بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم آگے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے صبح و شام کی دعاؤں کا پہلے ذکر کریں گے. کچھ اذکار تو وہ ہیں جیسے ہم ان کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، کہ جو مخصوص اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کی تعلیم دی ہے. لیکن ذکر کے لیے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں کہ آدمی کس وقت اللہ کا ذکر کرے. نہ کسی خاص حیثیت اور کیفیت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ باوضو ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور نہ کسی خاص طرف رخ کرنا ضروری ہے، بلکہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی فہم و فراست والے، عقل مند، دانش مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. گویا کہ ایک بندہ مومن کو کسی لمحے بھی، کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے مطالبات تو بہت سارے ہیں اور میرے اوپر وہ کافی گران گزر رہے ہیں، کوئی ایسی جامع وصیت کیجئے کہ جس کے اوپر عمل کر کے میں اللہ کی رضا کو حاصل کر سکوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کبھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، یعنی ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. ہر کام کی ابتدا اور آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اور اسی طرح تعوذ پڑھنا چاہیے جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اگر کبھی بسم اللہ پڑھنا کسی کام کے آغاز میں بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ وآخرہ سے اس کا ازالہ کر لیا جائے. کوئی چیز اچھی لگے، دل کو بلی لگے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے. اسی طرح ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ علی کل حال کے کلمات کہنے چاہیے. کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح سلام کو پھیلانا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو سلام بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ ایسا کروں گا. یہاں کے لوگوں کی ایک بڑی اچھی عادت میں نے دیکھی کہ جب کبھی اگر کوئی دو افراد آپس میں بحث و تکرار میں پڑ جائیں اور کسی کو غصہ آ جائے تو دوسرا اسے کہتا ہے تعوذ من الشیطان، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، تو وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. یا اسی طرح کہتے ہیں صلی علی النبی، یعنی کوئی اختلاف بھی معاملہ سامنے آ جائے اور کوئی کسی کو غصہ اور تیش آنے لگے تو کہتے ہیں صلی علی النبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو بدہ فوراً جو ہے اللہم صلی علی محمد یا کوئی بھی درود پڑھ لیتا ہے. یا اسی طرح کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. تو یہ گویا کہ جب شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوتی ہے تو اس موقع پر آدمی اگر اللہ کو یاد کر لے، کلمہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، تو کوئی بھی ذکر کے کلمات کہہ لے تو شیطان کی اکساہٹ سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لینا چاہیے ذکر، اور کبھی کسی حال میں بھی اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. صبح و شام کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے ان کا ہم آغاز کرتے ہیں. صبح کے وقت یہ کلمات پڑھنے چاہیے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور شام کے وقت جب ہم اسی دعا کو پڑھیں تو اصبحنا کی جگہ امسینا، امسینا علی فطرۃ الاسلام، اور پھر اسی طریقے سے یہ دعا پوری پڑھ لی جائے. دوسری دعا ہے کہ صبح کے وقت اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جب شام کے وقت ہم پڑھیں تو اصبحنا کے بجائے امسینا کہیں، اور اس طرح پڑھیں امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک اور دعا ہے جس کو یوں پڑھا جاتا ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. صبح کے وقت ہم اس طریقے سے پڑھیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اور شام کے وقت یہ دعا اس طرح پڑھیں، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. ایک ایک مرتبہ یہ دعائیں صبح اور شام پڑھنی چاہیے. پھر ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تین بار صبح اور تین بار شام کے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اسی طرح یہ دعا بھی تین مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک اور دعا ہے جس کو سات مرتبہ صبح اور شام پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو صبح اور شام سات مرتبہ پڑھنا چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ایک دعا اور ہے جس کو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام پڑھنا چاہیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ دعا بھی تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام پڑھنا مسنون ہے. صبح اور شام کے وقت یہ دعا بھی ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اس کے بعد سید الاستغفار ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے, اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور یہ جتنے بھی اذکار مسنونہ ہیں ان میں میں وقت کو بچانے کے لیے روایات کے حوالے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں. یہ تمام اذکار مسنونہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں, اور اذکار مسنونوں کی کتابوں کے اندر جو ہے ان کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے. سید الاستغفار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ صبح کو یہ پڑھے اور شام تک اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا, اور اگر یقین کے ساتھ شام کو پڑھنے والا صبح تک مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا. تو یہ سید الاستغفار کی بڑی اہمیت ہے, اور اس کے معنی اور مفہوم کو پہ بھی غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ہم ان تمام اذکار مسنونہ کے معنی بھی بیان کریں گے تاکہ ان کو سمجھ کر پڑھا جائے. سید الاستغفار کے کلمات یہ ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں جن کی فضیلت بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. صبح و شام سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، بہت ہی مختصر دو کلمات ہیں، ان کو صبح و شام اگر 100 مرتبہ آدمی پڑھے تو ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو یہ کلمہ پڑھے گا، جس کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو فرمایا جو شخص 100 مرتبہ صبح کے وقت یے کلمات پڑھے گا اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اور بخاری اور مسلم کی دوسری روایت ہے کہ جو 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کیے، اور 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور ان کلمات کی برکت سے شام تک شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ استغفار کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، یا 100 مرتبہ دن میں استغفار پڑھتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت 100 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت یہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کی بے حد و حساب برکات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، ہر غم اور پریشانی سے اس کو نجات ملتی ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیا جاتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے لیے مختلف کلمات احادیث میں ملتے ہیں، جیسا کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یا سید الاستغفار، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد ہی سے بھاگ کر آیا ہو، یعنی جو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن استغفار کے ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو استغفار کے ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو استغفار کی اصل حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، تو اس کے ساتھ سچی توبہ بھی اللہ سے کرنا چاہیے، گزشتہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور ان پر ندامت اور آئندہ کے لیے ہدایت کی راہ پر چلنے کا ارادہ۔ اسی طرح درود شریف کی بڑی خیر و برکت ہے، اور صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور درود شریف میں افضل درود درود ابراہیمی ہے، جس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو صبح و شام 10 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ پڑھیں۔ درود کے فضائل اور احکام کے حوالے سے میرا 61 ریکارڈ ہے درود شریف کے فضائل کے حوالے سے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں مزید تفصیل کے لیے۔ اسی طرح کسی نقصان کی صورت میں وہ کون سے کلمات ہیں جن کو کہنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل اور مصیبت آ جاتی ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، یا یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ تو یہ لفظ اگر کا جو ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب جو یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کو حرف لو اگر کے لیے عربی میں لو کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو اگر کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو مداخلت کا موقع دیتا ہے، تو آدمی کو اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی ھذا قدر اللہ، یہی تقدیر تھی، یہ صحیح اللہ کو منظور تھا تو اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ایسا کہنا چاہیے کہ قدر اللہ وما شاء فعل۔ ادائیگی قرض کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ اس طرح ہے کہ آدمی مقروض ہو تو اسے ادائیگی قرض کے لیے یہ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے کثرت سے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک دوسری دعا بھی ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، یہ عجز اور عجز دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو یہ دعائیں ہیں جو ادائیگی قرض کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی ہے۔ بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے کون سی دعا کرنا چاہیے؟ بخاری کی روایت کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت فرماتے تھے تو اس سے کہتے تھے لا باس طہور ان شاء اللہ، لا باس طہور ان شاء اللہ۔ اسی طرح ایک دوسری دعا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اسے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین کرتے اور خود بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے یا کسی مریض کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، یہاں اللہ کے ہا کے اوپر زبر ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بیمار کی عیادت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے میووں میں چلتا رہتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اگر صبح کا وقت ہو تو شام تک اور شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لیکن بیمار کی عیادت کے حوالے سے ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیمار کے پاس طویل وقت بیٹھ کر فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے، مختصر وقت میں، ہاں اگر اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح بیمار کے پاس جب ہم عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس بیٹھ کر یوں نہ کہیں کہ بہت کمزور ہو گئے اور رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور فلاں آدمی اسی بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، تو اس سے بیمار کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بیمار کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کو حوصلہ دینا چاہیے، تو بیمار کی عیادت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ کھانے کے آداب اور دعائیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، آپ نے ایک لڑکے کو حکم دیا کہ بسم اللہ یا غلام کل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو اے لڑکے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ کھانے کے آداب ہیں، ہمیں چاہیے کہ خود بھی ان کے اوپر عمل کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ صرف اتنا ہی کہہ لیں پھر بھی کافی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو اس صورت میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ ان کلمات کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اسی طرح کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ و علی برکت اللہ، یہ کلمات بھی امام حاکم نے روایت کیے ہیں، بسم اللہ و علی برکت اللہ۔ کھانا کھا کر برتن کو صاف کرنا چاہیے اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اسی طرح کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، آج کل ماڈرن قسم کے لوگ جو کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ انسانوں اور جانوروں میں یہ ایک واضح فرق ہے کہ کوئی جانور اگر بیٹھا ہوا بھی ہو تو آپ اس کے سامنے جا کر چارہ وغیرہ گھاس ڈالیں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد کھڑا ہو کر کھانا شروع کرے گا، لیکن ایک مسلمان اور ایک انسان کو جو ہے اگر اس کے سامنے کھانا آئے تو ادب اور احترام کے ساتھ ہیں اس کو بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر کھانا جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ تو اسی طرح کھانے کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب کبھی ہم کسی تقریب یا کسی دعوت کے اندر شریک ہوں تو ہم وہاں پہ کھانے کے آداب کا پورا ریاض رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض محفلوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی اٹھتا اور جا کر مطلب یہ ہے کہ تکہ یا روسٹ کوئی چیز اٹھاتا اور اس سے پوری پلیٹ بھر کے آ کر جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک طرح کی بخل اور شکم پروری اور نفس پرستی ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ محفل کے آداب اور کھانے کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز مناسب مقدار میں لیں اور دوسرے بھائیوں کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ آگے اپنے سے آگے جو ہے وہ بڑھنے کا موقع دیں، اور خاص کر جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو جو ہے وہ پہلے کھانا لینے کی ترغیب دیں یا خود ان کو ڈال کر دیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اسلامی آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو جس کسی نے دعوت کی ہو یا جس کسی نے کھانا کھلایا ہو تو اس میزبان کے حق میں بھی دعا کرنا چاہیے، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، میزبان کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کو کیا کہنا چاہیے اور سننے والوں کو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو چھینک آئے تو اس کو اللہ کی حمد کرنا چاہیے، یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو سننے والا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یعنی الحمدللہ کہے جب چھینکنے والا تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جس کو چھینکا ہے اس کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ دیکھیے دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہدایات کی ہمیں تعلیم دی ہے ان پر اگر ہم عمل کریں تو کیسے ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کریں، چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہیں کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اور پھر وہ جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں جو ہے وہ کرنے، اور ایک دوسرے کے لیے خیر مانگنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنے کے یہ کلمات جو ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں، ان سے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے. اور آج جتنا دلوں کے اندر بغض اور عداوت اور کینہ اور حسد پیدا ہو رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. سواری پر بیٹھنے سے پہلے یا سواری پر بیٹھ کر جو ہے وہ روانہ ہونے سے سفر سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم اللہ، یا پوری بسم اللہ پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کفارہ مجلس کی دعا، یعنی کسی مجلس کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اٹھنے سے پہلے اگر اس دعا کو پڑھ لے تو اس مجلس کے اندر جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں گے نادانستہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دے گا. لیکن آدمی جان بوجھ کر کسی ایسی مجلس کے اندر شریک ہو جہاں خدا اور رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، یا آدمی جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھا رہے، فلمیں دیکھتا رہے، گانے سنتا رہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کے نظارے کرتا رہے، اور اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے اور وہ سمجھ لے کہ ہمارے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو یہ خدا کے دین کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ مذاق ہوگا، نعوذ باللہ. ہاں البتہ کسی مجلس اور محفل کے اندر ہم بیٹھے ہیں، وہاں انسان سے ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی ناروا بات زبان سے نکل جاتی ہے، یا آدمی کسی کی زبان سے سن لیتا ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ دعا ہم پڑھ کر وہاں سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو کفارہ مجلس کی دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا ہم وضو کے بعد بھی پڑھ چکے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد بھی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ الحمد للہ الذی اعفانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمد للہ الذی اعفانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اگر جسم میں آدمی کوئی درد اور تکلیف وغیرہ محسوس کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دم کریں. جہاں پہ درد ہو رہا ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. واحاذر کی جگہ واحاذر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. روزہ افطار کرنے کی دعا، مشکات کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے بسم اللہ کر کے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بسم اللہ، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور جب افطاری کے بعد کھا پی کر فارغ ہوں تو ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ دعا پڑھنا چاہیے، ذهب الظما وابتلت العروق وسبط الاجر ان شاء الله ذهب الظما وابتلت العروق وسبط الاجر ان شاء الله۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت ہمیشہ اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی تلاوت قرآن مجید کا آغاز تعوذ سے ہوتا ہے اور باقی ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ہم جہاں کہیں سے بھی شروع کریں اس سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح جب کبھی شیطان کی اکساہٹ ہو، کوئی وسوسہ دل کے اندر پیدا ہو، کوئی غلط خیالات دل کے اندر آئیں، کسی کے خلاف شیطان ورغلائے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح جب کبھی انسان کو غصہ آ جائے تو اس وقت بھی تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ تعوذ کے کلمات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے وقت گدوں کے ہینگنے، کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ پاتے۔ ابو داؤد اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ کافر اگر کوئی سلام کرے تو اس کو جواب کیا دینا چاہیے؟ اگر وہ پورا سلام بھی مسلمانوں کی طرح کرے پھر بھی اس کو صرف وا علیکم کہنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، یعنی کافر کو وا علیکم السلام نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے سلام کے جواب میں صرف وا علیکم کہنا چاہیے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ پہلے سلام کر دے، السلام علیکم کہے، تو اس کو صرف وا علیکم کہنا چاہیے۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کے کلمات جن کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو وقتاً فوقتاً دم کرنے کے لیے یہ کلمات ہیں، اگر ایک بچہ ہو تو اسے اس طرح میں جو ہے وہ دم کرنا چاہیے، اعوذ کا بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور نظر بد کے لیے بھی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تاک مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کرنا چاہیے۔ اعوذ کا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اگر بچے دو ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر اعوذ کما کہنا چاہیے، بچے اگر دو ہوں تو اعوذ کما کہنا چاہیے، اعوذ کما بکلمات اللہ التامہ، اور اگر جمع ہوں مجموعہ ہوں دو سے زیادہ ہوں تو پھر اعوذ کم کہنا چاہیے، اعوذ کم بکلمات اللہ التامہ، اور اگر صرف ایک بچی ہو تو پھر اعوذ کا کے بجائے اعوذ کے پڑھنا چاہیے، اعوذ کے بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ختم قرآن کی دعا جو احادیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنا چاہیے، اس کے کلمات اس طرح ہیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعل حلی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم آنس وخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ بھائی اور بزرگو، اذکار مسنونہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ذکر، قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا یاد کرنا، اس کا سیکھنا، اس کا درس و تدریس کا کام کرنا، قرآن مجید کے معنی و مفہوم پر غور اور تدبر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اور قرآن مجلس کے اندر بیٹھنا، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ سب ذکر ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید سراپا ذکر ہے، قرآن مجید کا نام ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، گویا کہ قرآن کا نام ہی ذکر ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ انسان جس طرح سے بھی مشغول ہو، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو، میرا آقا اور مالک مجھ سے ہم کلام ہو، تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اور دن اور رات کے اوقات میں، جیسا کہ اس دعا میں بھی ذکر آتا ہے کہ یا اللہ مجھے دن اور رات کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ضرور کوئی وقت جو ہے وہ ہم مخصوص کریں۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا، کہ جب کسی بازار وغیرہ میں آدمی خرید فروخت کے لیے جائے تو اس کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھے، اس کو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 1,00,000 برائیاں اسے دور کر دی جاتی ہیں، اور 1,00,000 درجے بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے، اور جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ مشکات میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمہ توحید ہے، جس کو بازار میں داخل ہو کر اگر ہم پڑھیں تو اس کا بے حد و حساب اجر و ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مقامات اور جگہیں بازار ہیں، اور بہترین جگہ یا بہترین گھر مسجدیں ہیں۔ تو مسجدیں چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے وہ بہترین مقامات ہیں، اور بازاروں اور شہروں کو اور مارکیٹوں کو بدترین جگہیں اس لیے کہا گیا کہ وہاں بے حیائی، عریانی، فحاشی، گانے، موسیقی، فوز تصاویر، اور خواتین کے جو بے پردگی، اور کاروبار میں بددیانتی، بدعیدی، جھوٹ، ملاوٹ، اور فریب، اور رشوت، اور ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی، اور جعلی کرنسی، اور سودی کاروبار، اور پتہ نہیں کیا کچھ ناجائز معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدترین جگہیں قرار دیا۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے آدمی کو وہاں جانا پڑتا ہے، خود تجارت بھی کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ بازار میں داخل ہوں، تاکہ ہم وہاں کے جو شیطان کے غلط اثرات ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو پھر ہم جھوٹ، فراڈ اور بےمانیوں سے جو اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ بے چینی اور بے قراری کے وقت، یا مصیبت اور مشکل کے وقت، کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے؟ آدمی کسی مشکل میں پریشانی میں اور کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بے قرار ہو، بے چین ہو، اس کو سکون نہ مل رہا ہو، تو اس کو یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوسری دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ابو داؤد اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ایک اور دعا ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو یہ مصیبت اور مشکل کے وقت میں یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ جب نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ آئینہ دیکھتے وقت جب آپ نے صورت انسان آئینے میں دیکھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اب آخر میں آپ کے سامنے کچھ جامع اور نافع قسم کے اذکار اور دعائیں پیش کرتا ہوں جن کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اور بڑے مختصر کلمات ہیں اور بے حد و حساب اجر و ثواب ہے جو ان کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی یہ کلمات مجھے دنیا و مافیہ کی ساری نعمتوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ چار کلمات اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ مسلم کی روایت ہیں۔ وہ چار کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان کلمات کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب اور پسند ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہیں اور رحمان کو یعنی اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھنے کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی ابن ماجہ اور حاکم کی یہ روایت ہے، کہ سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، یعنی یہ الحمدللہ بڑا جامع کلمہ ہے، اس کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، تو یہ بڑا جامع کلمہ ہے، وقتاً فوقتاً انسان کو الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل ذکر کیسے نہ ہو کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی رب اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے سامنے جبین نیاز جھکائی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کی عظمت کے گن گائے جائیں اور اس کے سامنے رکوع اور سجود کیے جائیں اور اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور پھیلائے جائیں، وہی رب اس کا مستحق ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اس لیے اس کو افضل ذکر قرار دیا گیا لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنے والے اعمال کثرت سے کیا کرو، اور پھر ان کلمات کی تعلیم دی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو انسان ہمیشہ کے لیے اپنے اجر و ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کر سکتا ہے، ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب اس پروگرام کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع نصیحت ہے جس کو بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب شام ہو جائے، تو اپنے بچوں کو روک لیا کرو، یعنی چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو گھروں سے باہر کھلی فضا میں گھومنے پھرنے سے جو ہے وہ روک لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت شیطان پھیلتے ہیں، اور جب رات کا کچھ وقت گزر جائے تو پھر انہیں چھوڑ دو، یعنی تھوڑی وقت کے لیے یہ پابندی ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت چھوٹے معصوم بچوں کو باہر کھلی فضا میں جانے سے روک لیا جائے، تو شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، یعنی رات کو جب آدمی سونے لگے اور اپنے دروازے بند کرے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، بسم اللہ کر کے جب ہم دروازہ بند کریں گے تو انشاءاللہ شیطان اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزے کا منہ بند کر لیا کرو، یعنی پانی پینے کی کوئی بھی چیز جو گھر کے اندر موجود ہو اس کا منہ بند کر لینا چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو اور اپنے چراغ بجھا دیا کرو، رات کو ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کی بڑی خیر و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ذکر و فکر میں ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔